اب بادشاہ نے چونکہ اندازہ لگایا کہ یہ شخص غیر معمولی علم اور فضل اور اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہے، جو پورے دربار میں ایک بھی نہیں ہے، پورے ملک میں ایک بھی نہیں ہے ایسا، ایکسپشنل کیس ہے کوئی، بادشاہ تعبیر سنتے ہی کہتا ہے وقال الملک اتونی بھی، لے آؤ اس کو میرے پاس، نکال لاؤ جیل خانے سے، میرے پاس حاضر کرو. ایسا شخص، ایسا قیمتی شخص جیل میں پڑا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ لیاقت اور قابلیت جس شخص کے اندر ہے، خواب جتنا بھی اس کو دبائیں وہ نکل کر رہے گی. اور کبھی آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے اتنی محنت کر لی، اتنی ہماری قابلیت، اور وہ ضائع ہوگی اور پردے کے پیچھے چلے گی. نہیں، اگر آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لیں، اللہ اسے ضرور کام لے گا. اب کیا ہوتا ہے، فلما جاءہ الرسول، جب اس کے پاس ایلچی آتا ہے، رسول یہاں بمعنی میسنجر، ایلچی پیغام لے کر آنے والا، کس کے پاس آتا ہے، ہو سے مراد یہاں کون ہے، یوسف علیہ السلام. قال ارجع، تو وہ کیا کہتے ہیں، واپس جاؤ، الی ربک، اپنے آقا کے پاس، فاسألہ، اور پوچھو اس سے، ما بال النسوت، کیا حال ہے ان عورتوں کا، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، وہ کیا کہتی ہیں، ان کا حال کیا ہے. ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو ان کی چال کو اچھی طرح جانتا ہے، لیکن سب کو بھی پتا چلنا چاہیے. اب یہاں پر آپ دیکھیں پھر یوسف علیہ السلام کا ایک بہترین کردار سامنے آتا ہے، کہ وہ ایسے تھوڑ دلے لوگ نہیں، یا جذباتی حالت میں نہیں، کہ بادشاہ نے بولا، اچھا بادشاہ نے بولا نہ آؤ دیکھے تھا تو بھاگ نکلیں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے نا، نہ بادشاہ کی کوئی وہ اہمیت امپورٹنس ہے. پورے وقار کے ساتھ پہلے اپنی صفائی چاہتے ہیں، کہ ٹھیک ہے بادشاہ نے بلایا ہے، لیکن پہلے مجھ پہ جو الزام لگا کے مجھے جیل میں ڈالا گیا اس کی بھی صفائی ہو. اچھا یہ انہوں نے کیوں چاہا، کیا اللہ نہیں جانتا تھا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، اب یہاں صفائی کی کیا ضرورت تھی. اس معاملے میں یاد رکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو اللہ کے سامنے سچا ہونا کافی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں آپ کو لوگوں کے سامنے بھی سچا ہونا چاہیے، اور اس کی وضاحت لوگوں کے سامنے ہونی چاہیے اگر آپ کے اوپر کوئی الزام آیا ہے. کون سی چیز جس میں آپ کا اللہ کے سامنے سچا ہونا کافی ہے، جس کا تعلق محض آپ کی اپنی ذات سے اور کسی کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا، لیکن دوسری طرف وہ چیز جس سے آپ کے مشن کو نقصان پہنچ رہا ہے، آپ کی تبلیغ اور آپ کی ذات کے اوپر ایسی بات کہ جس سے لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، اس کی وضاحت ضروری ہے. اب یہاں یوسف علیہ السلام ایک عام انسان کی حیثیت سے باہر نہیں آ رہے، اب وہ اللہ کے نبی کی حیثیت سے باہر آئیں گے، اور ایک داعی حق کی حیثیت سے باہر آئیں گے، اور انہیں لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، اچھی بات بتانی ہے. اب اگر دین کی طرف بلانے والے کے اوپر الزام یہ ہے کہ وہ عورتوں کے لیے ایک فتنہ ہے، یا عورتوں کے ساتھ ایک برا سلوک رکھنے والا ہے، تو وہ تو دین کا کچھ بھی کام نہیں کر سکتا. اگر اس کے سکینڈل مشہور ہیں تو وہ کیا کام کرے گا، کر سکتا نہیں. اس لیے اس معاملے کو واضح ہونا چاہیے تھا، اور ان سکینڈلز کا توڑ ضروری تھا. اس لیے وہ کہتے ہیں میں جیل سے باہر آنے کو تیار نہیں ہوں جب تک کہ وہ وجہ نہ دور کی جائے جس کی وجہ سے مجھے جیل بھیجا گیا. اگر وہ عورتیں اسی کام کے لیے پھر تیار ہیں تو میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں باہر نہیں آتا. کہتے ہیں میرا رب تو جانتا ہے سب کچھ، لیکن اب چونکہ مجھے باہر لا کر میں نے کچھ اور کرنا ہے، تو سب کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ میں ہوں کون. یہاں ایک داعی حق کی پاک دامنی اور کردار کی عظمت بہت ضروری ہے. دین کی طرف بلانے والے نہ خود کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کی عفت و پاک دامنی پہ کوئی حرف آئے، اور نہ کسی ایسے کام میں ملوث ہوں، اور نہ ہی ایسی کسی چیز کو اپنے اوپر آنے دیں، اور اگر آئے تو اس کی وضاحت کریں، کیونکہ یہ چیز لوگوں کو دین کے راستے سے دور کرنے والی ہوتی. اب مثلا دیکھیں اگر کسی نے دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا اور ساتھ اس کے اوپر غبن کے اور فراڈ کے الزامات ہیں، تو وہ کسی کو کچھ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی، تو بادشاہ نے کہا کیا معاملہ ہے تمہارا، عورتوں کو جمع کیا ہوگا یا میسج بھیجا. خطب، خطب کننا، خطب کہتے ہیں کوئی معاملہ، کوئی بات، چھوٹی یا بڑی، محاورہ ہے. امر مکروہ یا امر عظیم، خطب کا کیا معنی ہے، یا مکروہ کام یا بہت بڑا کام، ازداد میں سے ہے. ما خطب کننا، کیا معاملہ ہے تمہارا، کیا حال ہے تمہارا. اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے بہکایا یا پھسلایا یوسف کو اس کے نفس سے، یا پھسلانا چاہا، پھسلا تو نہ سکی تھی لیکن پھسلانا چاہا. قلنا حاشا للہ، کہنے لگیں پاکی اللہ کے لیے، پناہ بخدا، ما علمنا علیہ من سو، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی، یوسف میں کوئی برائی نہیں. قالت امرأة العزیز، عزیز کی بیوی بھی یہاں بول اٹھی، کہنے لگی الان حصحص الحق، اب حق واضح ہو گیا. یہ ساری کہتی ہیں کہ یوسف میں کوئی خرابی نہیں تھی، میں بھی کہتی ہوں اس میں کوئی خرابی نہیں تھی. انا راوتہ عن نفسی، بھری مجلس میں گناہ کا اعتراف بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خوبی، بہت مشکل کام لیکن بہت بڑا کام۔ کہاں شوہر کے سامنے اسے الزام لگا دیا تھا اور اپنے منہ سے ایک جھوٹ بول چکی تھی، اب اعتراف کر رہی ہے، کہتی ہے انا راوتہ عن نفسی۔ یہ جو ہنس ہنسا ہے نا، یہ اصل میں تھا ہے سواد۔ ہنس کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا، تو ہنس ہنس تکرار ہے برائے مبالغہ، یعنی بہت اچھی طرح واضح ہو گیا حق، قصور میرا ہی تھا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ سچوں میں سے تھا، صدیق سچوں میں سے تھا۔ ذَلِكَ، یہ بات۔ اب یہ کس کی بات ہے؟ اس میں دو رائے پائی جاتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہاں سے حضرت یوسف کی بات شروع ہو جاتی ہے، دوسرا یہ کہ یہ عزیز کی بیوی ہی کی بات ہے جو پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ اب میں پہلے تو اس کی تفسیر کروں گی عزیز کی بیوی ہی کے قول سے، کیونکہ پیچھے اس کا قول چلا آ رہا ہے کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، یعنی یہ میں اعتراف اس لیے کر رہی ہوں کہ عزیز کو پتا چل جائے کہ میں نے یوسف کے ساتھ کوئی غلط کام کیا نہیں تھا۔ اور یہ کہ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ تعالی خیانت کرنے والوں کی چالوں کو کبھی کامیاب نہیں کرتا، خود اقرار کر رہی کہ قصور میرا تھا، میں نے خیانت کرنا چاہی تھی لیکن کامیاب نہ ہو سکی تھی، کیونکہ اللہ کامیاب نہیں کرتا۔ وما ابری نفسی، اور میں اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دیتی، میں ہی نہیں کہتی کہ میں بے گناہ تھی، بے قصور تھی۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کیونکہ نفس تو انسان کو گناہ پہ اکساتا ہی ہے، برائی پہ آمادہ کرتا ہی ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ تو یہاں تک کس کا قول ہے؟ عزیز کی بیوی کا قول۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے، کیونکہ بعض مفسرین نے اس کی مخالفت کی ہے کہ نہیں، یہ عزیز کی بیوی کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو کہتی ہے طلاق۔ تو دوسرے مفسرین اس کے جواب میں کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جب اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا تو یہ اتنی بڑی خوبی تھی کہ اللہ نے اس کو ہدایت دے دی اور اس کے منہ سے اچھی بات نکلوا دی، کہ ایک انسان کے گناہ اگر آسمان تک بھی پہنچ جائیں، جب وہ گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو توڑنا ہے، اور اپنے آپ کو توڑنا سب سے مشکل کام ہے، اپنی ہی بات کے برعکس بات کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ تو جب اس عورت نے یہ قربانی دی کہ بھری محفل میں اپنے قصور کا اعتراف کیا، تو اللہ نے اس کے اوپر ہدایت کا راستہ آسان کر دیا۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو اپنی ہستی مٹا دے، اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، تکبر کو چھوڑ دے۔ متکبرین کو ہدایت نہیں ملتی۔ یہاں پر وہ جو ہی انا کے خول سے باہر آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ حق جاری کروا دیتے ہیں۔ حق کا اعتراف حق کی طرف بڑھنے کے راستے کھولتا ہے، اور حق سے گریز، حق سے دور کر دیتا ہے انسان کو۔ دوسرے مفسرین کا خیال ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے۔ ذالکا، یہ بات اس لیے میں نے کہی تھی، یعنی یہ معاملہ، یہ کس سے متعلق ہے؟ کہ جاؤ ذرا بادشاہ سے پوچھو کہ عورتیں کیا کہتی ہیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تاکہ عزیز مصر جان لے لی، یا علامہ سے مراد کون ہے عزیز مصر؟ عزیز مصر کو پتا چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے چھپ کر اس کی خیانت نہیں کی تھی، اس کی بیوی پہ کچھ بھی زیادتی نہیں کی تھی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور خیانت کرنے والوں کی چالیں اللہ کامیاب نہیں کرتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے آپ کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا۔ یہ حضرت یوسف کی کسر نفسی تھی، کسر نفسی، عاجزی کا اظہار۔ اگر اسے یوسف کا قول مانا جائے تو یہ عاجزی کا اظہار ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہی ہے۔ الا ما رحم ربی، مگر جس پہ میرا رب رحم کرے، یعنی میرے رب نے اپنی برہان دکھا کر مجھ پہ رحم کیا، اور اگر میرے دل میں خیال بھی آیا تھا تو مجھے اس سے دور کر دیا۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے۔ بہرحال یہ دونوں آراء پائی جاتی ہیں جو آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں، اور دونوں طرف ہی اسٹرانگ دلائل ہیں اور بڑے بڑے علماء ہیں۔ مثلاً جو پہلی تفسیر میں نے بتائی اس میں ابن کثیر کی بھی ہے، ابن تیمیہ کی بھی ہے، جو بہت ٹاپ کے اسکالرز ہیں، اور دوسری طرف جو بعد کی تفسیر ہے اس میں بھی کئی اسکالرز کا نام ملتا ہے۔ تو بہرحال یہی تو ایک چیز ہے کہ قرآن کے اندر وسعت ہے اور دونوں معنی کا احتمال موجود ہے، تو اس لیے اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی کفر کی بات نہیں۔ کسی بھی شخص کی طرف سے کسر نفسی یا اعتراف گناہ جو ہے اس کا اظہار ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب ایک دوسرے پہلو سے ہم اپنے طرف سے اس بات کو ذرا سوچیں کہ ما ابرئ نفسی، کیا ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو قصوروار کہتی ہوں، میں اپنے نفس کی برات نہیں پیش کرتی، میں اپنے نفس کو پاک نہیں قرار دیتی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تزکو انفسکم، بل اللہ یزکی من یشاء، اپنے آپ کو پاک مت کہو، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے. کبھی یہ نہ کہو کہ نہیں ہم نے تو قصور نہیں کیا، یعنی میری غلطی نہیں، نہیں نہیں میں نے نہیں کیا، میں تو کر ہی نہیں سکتی. یا اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. اگر عزیز مصر کی بیوی جیسی عورت یہ اعتراف کرتی ہے اور یہ کہتی ہے ماں بری و نفسی، یا حضرت یوسف علیہ السلام جیسے پاک باز انسان اتنی کثر نفسی سے کام لیتے ہیں کہ ماں بری و نفسی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جب غلطی ہو جائے، خواہ کتنی بڑی ہو، خطا ہو جائے، زیادتی ہو جائے، کسی کے ساتھ کچھ انبن ہو جائے، فوراً اعتراف کر لیں، کوئی حرج نہیں. تھوڑا سا ٹوٹیں گے آپ، لیکن وہ ٹوٹنا اللہ کو بڑا پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ کی بڑائی آتی ہی اس شخص کے دل میں ہے جو خود کو توڑ دیتا ہے. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، یہ آئینہ دل کی طرف ہی اشارہ ہے نا، کہ شکستہ ہو یعنی ٹوٹ جائے تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی خالق کائنات کی نظر میں اس دل کا کسی وجہ سے ٹوٹ جانا ہی انسان کو اعلیٰ مراتب دیتا ہے. اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد ہوگی، بڑی خوبصورت حدیث ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، اللہ کے دین کے لیے جھک جاتا ہے، عاجزی کا معاملہ کرتا ہے، وضع اور انکساری کے ساتھ رہتا ہے، رفعہ اللہ، اللہ اس کو بلندی دیتا ہے. بلندیاں پانے کا یہ ذریعہ ہے، یہ طریقہ ہے عاجزی اختیار کرنا. ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس انسان کو برائی پہ اکساتا ہی رہتا ہے. اور یہ سچ ہے، بہت بڑی سچائی. اگر آپ اپنے نفس کی بات پہ چلیں تو آپ دیکھیں کہ نفس کسی وقت انسان کو سپیئر نہیں کرتا، کسی کے خلاف بات سجھا رہا ہے، کسی غلط کام کو دل چاہ رہا ہے. امار جو ہے یہ فعال کا وزن ہے، مبالغے کا صیغہ، بہت زیادہ حکم دیتا ہے امر سے. یعنی ہر وقت نفس کا تو کام ہی ایسا ہے، ہر وقت انسان کو حق سے دور لے جانے کے کوئی نہ کوئی آئیڈیاز، کوئی سوچیں، کوئی خیال، کوئی خواہشات، کوئی نہ کوئی چیز دکھاتا رہتا ہے، ایسا کر لو، ایسا کر لو. نفس کی خواہشات خاص طور پر لذیذ کھانا، زیادہ سونا، گپ شپ، باتیں، گوسپس، عیش و عشرت کی زندگی. نفس مجموعہ ہے دو چیزوں کا، شہوت اور غضب. غصہ بھی اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو نفس پرست ہوتا ہے، کیونکہ یہ نفس کے اندر گلا ملا، گندا ہوا ہے. یعنی نفس کو اگر آپ کاٹیں نا تو اندر سے دو چیزیں نکلیں گی اس کے چھپی ہوئی، ایک غضب اور دوسرا شہوت. شہوت کا مطلب خواہشات. تو جو شخص خواہشات کے پیچھے چل پڑے، شہوت کی تسکین چاہے ہر جائز یا ناجائز طریقے سے، پھر اس شخص کی برائی میں مبتلا ہونے میں کوئی کسر نہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جہالت. اب دیکھیں گے کہ جہاں جتنی جہالت ہوگی نا، اتنا ہی ان خواہشات کو زیادہ پورا کرنے کے سامان ہوں گے. مثلا جانوروں کو دیکھیں آپ، لا علم ہوتے نا جاہل، پیٹ بھرا بھی ہو نا ان کے سامنے کوئی چیز آئے پھر کھانے لگ جاتے ہیں. انسان نہیں ایسے کرے گا، جانور یہ کرتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ اس کے نفس کو جو چیز اچھی لگتی ہے، پیٹ بھرا پھر اور کھانے لگے، اور کھانے لگے، اور چاہے بیماری ہو جائے. بعض جانور ہلاک ہو جاتے ہیں زیادہ کھا کے. ایک گائے ہوتی ہے جس کو بیماری لگتی ہے، یو البقر، اس کا جو دماغ میں سسٹم ہے نا بھوک کو کنٹرول کرنے کا، کہ بس پیٹ کو پورا ہو گیا، اب اور نہ کھائے، وہ سسٹم میں خلل آ جاتا ہے، پاگل ہو جاتی گائے. اتنا کھاتی، اتنا کھاتی، اتنا کھاتی ہے کہ وہ کھانے سے پیٹ پھٹ جاتا اور مر جاتی ہے. تو لا علم ہے نا، جاہل ہے، اور وہ اندر بھی خرابی ہو گئی، دماغ میں بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، مجھے اس کا سائنٹیفک نام نہیں آتا، لیکن جس کو آتا ہے تو اگر بتا دے. بہرحال، اور دوسرا پھر آپ دیکھیں گے کہ جانوروں میں ان کی شہوت پوری کرنے میں ان کو کسی ٹائم اور کسی جگہ اور اس کے کوئی لحاظ پاس نہیں، کوئی شرم و حیا نہیں کہ وہ سڑک پہ کھڑے ہیں یا کہیں لوگوں کے سامنے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا کہاں، بس جو ان کی خواہش نفس ہے اس کو پورا کرنے کا سوچتے ہیں. اور دوسری طرف ظلم، غضب ظلم کو جنم دیتا ہے، کہ دوسرے کا حق مارنا، غصے میں آ کے دوسرے کا حق تلف کرنا. تو جہل کا علاج کیا ہے؟ علم. انسان علم حاصل کرے، حقیقت کو پائے. اب آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ کون سی چیز کھانے کے کیا نقصانات ہیں، اور پھر اپنے نفس پر تھوڑا کنٹرول کر لیں، تو اس چیز سے بچ جاتے ہیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ مثلا میٹھا آپ کے لیے ہلاکت کا سبب ہے، تو آپ کیا کرتے؟ بعض اوقات قسم بھی کھا لیتے کہ نہیں، یہ نہیں کھانا. اور اگر نہیں پتا تو آپ نے دیکھا کہ کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، ان کو بےچاروں کو پتہ ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس چیز کی زیادتی سے وہ بیمار ہو گئے اور مر گئے، جیسے جانور. تو اسی طرح ظلم کا علاج کیا ہے؟ عدل. انسان اپنے ساتھ بھی عدل کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی. یہ دونوں چیزیں حاصل کہاں سے ہوتی ہیں؟ عدل اور علم، صحبت سے، اچھی مجلس، اچھی کمپنی، یہاں ان کا علاج ہوتا ہے. اگر انسان اپنے آپ پر ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، تو اپنے نفس کو کبھی کنٹرول نہیں کر سکتا. ایک طرف علم کے ساتھ واسطہ ہے اور دوسری طرف اچھی کمپنی، اچھے دوست ہیں، اچھا اٹھنا بیٹھنا ہے. خالی علم بھی نہیں بچاتا، خالی علم کام نہیں آتا. آپ کے پاس ڈھیروں انفارمیشن ہو کوئی فائدہ نہیں جب تک صحبت نہ ہو، ماحول نہ ہو. علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ اللہ والوں کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، ان کا عمل دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک وقت گزارتے ہیں، تو آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرتے جاتے ہیں.
آپ کو پتا ہے رشین جو ریفیوجیز ہیں ان کو لاکھوں کی تعداد میں امریکن گورنمنٹ نے بلایا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس میں، بیکاز اے لاٹ آف دیم آر جوز. تو میں جس جگہ پہ رہتی ہوں نیو یارک میں، فارسٹ ہلز، وہ پورا رشین جوز کا علاقہ ہے، اور جو شاپنگ سینٹرز ہیں وہاں بہت بڑے بڑے لائک وال بامز، وہاں جا کر آپ کیو میں کھڑے رہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے لمبی لمبی قطاریں ہوتی ہیں، بلی کا کھانا جو ہوتا ہے وہ کچھ 100 قسم کا ہوتا ہے اور انسان کا کھانا کچھ ہزاروں قسم کا ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو وہ بھوک سے اتنے، یعنی وہاں رشیا میں لائن میں کھڑے رہنا پڑتا ہے بریڈ کے لیے بھی، اور جب آپ کا ٹرن آتا ہے کبھی کبھی نہ دودھ ہوتا ہے نہ روٹی ہوتی ہے، تو وہ سہکے ہوئے لوگ ہیں. دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیپنز دیر. یہ لوگ آ کر کیوز میں کھڑے رہتے ہیں، صرف کھانے کو دیکھ دیکھ کر اتنا زیادہ کھانا خرید لیتے ہیں کہ اپنے بچوں کی ایجوکیشن اور کپڑوں کا بھی جو پیسہ ہے وہ کھانے پہ لگا دیتے ہیں. اور ان میں یہ سنڈروم ڈیولپ ہو گئی وچ از کال دا پکوکین سنڈروم. یہ رشین جوز میں ہے، یہ لوگ کھا کھا کر اپنے آپ کو مار دیتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں. نیو یارک ٹائمز میں ہر جگہ ان لوگوں کے آرٹیکلز آ رہے ہیں آج تک کہ جو رشین جوز ہیں دے ایٹ دیم سیلوز ٹو ڈیتھ.
تو اس کا علاج جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا صحبت. علم تو یہ ہے کہ انسان کو بتایا جائے کہ تمہارا یہ کھانا تمہیں ایسے اور ایسے ہلاکت سے دوچار کر سکتا ہے، یہ علم ان کے پاس ہے، لیکن خالی دنیا کا یہ علم ان کی اس بیماری کو کنٹرول نہیں کر سکا یا اس شہوت کو کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ دوسرا علم بھی شامل نہ ہو اور پھر اس کے ساتھ ایک ماحول نہ ہو. تو ماحول اور صحبت جو ہے یہ نفس کے شر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتی ہے. اور اس میں سب سے اوپر جو چیز ہے یہ تو ہے نا دنیاوی اسباب، وہ کیا ہے؟ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّ، جس پہ رب رحم کرے. آپ دنیا کے طریقے تو اختیار کر لیں، صحبت بھی ہوگی یا علم بھی ہوگا، تو اسی وقت فائدہ دے گا جب رب کی رحمت ہوگی، اللہ کا ہاتھ ہوگا. اِنَّ رَبِّ غَفُورُ الرَّحِيمُ، اسی لیے پھر ضرورت پڑتی ہے ذکر کی، اللہ کی یاد کی، اللہ سے مدد مانگنے کی، دعا کی. وَقَالَ الْمَلِكُ اُتُونِي بِهِ، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ. کس کو؟ یوسف علیہ السلام. استخلصہ لنفسی، میں اس کو اپنے لیے خالص کرنا چاہتا ہوں، اپنا مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں، اپنا خاص مقرب بنانا چاہتا ہوں. اب یہاں آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو وہ مقام مل رہا ہے دنیا کے اعتبار سے جو باقی اہل دربار میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. فلما کلمہ، تو جب بادشاہ نے اس سے کلام کیا، یوسف علیہ السلام سے بات چیت کی، تو اور گوہر کھل کے سامنے آئے کہ کس درجے کا آدمی ہے. قال انک الیوم لدینا مکین امین، اس نے کہا آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت کا درجہ رکھتے ہیں، آج سے آپ ہمارے ہاں بہت اہم شخصیت ہیں. مکین مرتبے والا، امین رموز مملکت کا رازدان. جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام پر اعتماد کیا تو یوسف علیہ السلام نے جواباً ان کی طرف سے ڈالی جانے والی ذمہ داری کو بھی قبول کر لیا. قال، یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے مقرر کر دیجئے زمین کے خزانوں پر. زمین کے خزانوں سے کیا مراد ہے یہاں؟ وہ گودام جو گندم کی حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے ان پر. کیوں؟ اس لیے کہ آئندہ اس ملک میں یہ مشکل پیش آنے والی تھی اور وہ اللہ کے دیے ہوئے علم کی وجہ سے اس مشکل سے نبٹنا جانتے تھے. خزانہ ایسی جگہ کو کہتے ہیں جہاں چیزیں محفوظ کی جاتی ہیں، سٹور کی جاتی ہیں. عربی میں خزانہ سٹور کو کہتے ہیں. یعنی ایسا کام اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے تھے کہ مستقبل قریب میں جو قوم کو قحط سالی سے بچانے کے لیے فائدہ مند تھا، تاکہ مناسب انتظام کر سکیں. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگرچہ اسلام میں عہد اور منصب کی خواہش یا طلب یا اس کا مانگنا ناپسندیدہ ہے، لیکن جہاں انسان یہ سمجھے کہ وہ اس کے ذریعے قوم و ملت کی بہتر خدمت کر سکتا ہے، وہاں اسے قبول کرنے میں حرج بھی نہیں ہے، کوئی ناپسندیدہ بات بھی نہیں. مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کام آپ بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکتے ہیں جو آپ کے علاوہ کوئی اور آپ کو نظر نہیں آتا کہ کر سکے، تو اس میں کسر نفسی سے کام لے کے پیچھے اپنے آپ کو رکھنا دراصل ایک بڑے موقع کو گنوانا ہے لوگوں کی خدمت کے، یا نیکی کمانے کا ایک موقع گنوانا ہے. کیونکہ اسلام میں ایسے عہدے دراصل کیا ہے، سید القوم خادمہم، خدمت کا موقع. ایک ذمہ داری یہاں کوئی عیش و عشرت کی چیز نہیں ہے، خدمت کا موقع ہے. عام حالات میں عہدے اور منصب کی طلب جو ہے وہ درست نہیں، ناپسندیدہ ہے، بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی طلب کرے تو اس کو دو ہی نہ، ایسے لوگوں کو مت دو جو خود کہیں کہ ہمیں یہ بنا دو یا یہ کر دو ہمارے ساتھ. لیکن مخصوص حالات میں جہاں قوم و ملت کو ایک ضرورت ہو اور وہ ضرورت آپ کے علاوہ کوئی اور پوری نہ کر سکتا ہو، تو اہلیت کے مطابق اپنے آپ کو، اپنی خدمات کو پیش کرنا، یا منصب کوئی پیش کرے تو اسے قبول کر لینا، یہ درست ہے، جائز ہے. اور اس کام کے لیے دو چیزیں، دو کوالٹیز ضروری ہیں. انی حفیظ علیم، کہ میں حفاظت بھی کرنا جانتا ہوں، علم والا بھی ہوں. حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کروں گا اور اس کام کو جانتا بھی. کسی بھی عہدے کے لیے یہ دو بڑی کوالٹیز ہیں، کہ ایک تو یہ کہ انسان کام کو جانتا ہو، اور دوسرا یہ کہ امانت دار ہو. ہماری قوم میں یہ مشکل ہو گئی ہے کہ جو لوگ کام جانتے ہیں ان کے اندر امانت عموماً نہیں ہوتی، اور جو لوگ بہت امانت دار شریف ہوتے ہیں وہ کام نہیں جانتے، جس کی وجہ سے کوئی بھی کام بہترین طریقے پر ہو نہیں پاتا. ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں جن کے اندر یہ دونوں خوبیاں ہوں، کہ کام بھی جانتے اور ساتھ ان کے اندر کردار بھی ہو اور امانت بھی ہو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف کے لیے اقتدار کی راہ ہموار کی، یعنی زمین میں ایسی قدرت اور طاقت عطا کی کہ بادشاہ بھی وہی کچھ کرتا جس کا یوسف حکم کرتے. اور یوسف علیہ السلام کے پاس وہ اقتدار آ گیا کہ پورا ملک مصر ان کے زیر نگین ہو گیا، بادشاہ صرف ایک ٹائٹل رہ گیا، اصل اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس آ گئے. یَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ اس میں جہاں چاہے اپنی جگہ بنا سکتا تھا، اتنا اختیار اللہ نے دے دیا. اللہ کا وعدہ بھی ہے نا، وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ. اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ وعدہ کرتا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کیے، کہ انہیں ضرور زمین کا خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے لوگوں کو جانشین بنایا تھا، اور ضرور انہیں ٹھکانہ عطا کرے گا ان کے دین کے ساتھ جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا. مراد یہ کہ دین کی طرف آنے کے بعد دنیا چھن نہیں جاتی، دین کے ساتھ بھی اگر آپ کے اندر قابلیت ہے اور ٹیلنٹ ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کا حصہ بھی ضرور دیتے ہیں. بعض اوقات لوگ اپنی کسی ذاتی کمزوری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے تو وہ دین کو بلیم کرنے لگتے ہیں کہ شاید ہمارے حجاب کی وجہ سے یا ہماری دینداری کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے، حالانکہ وہ اصل سبب پر غور نہیں کر رہے، اور ایک اور چیز کو جو سبب اصل میں نہیں ہے اسے سبب بنا رہے ہیں. کہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری غلطی کہاں ہے، ہمارا قصور کہاں ہے، وہ اپنی غلطی کا الزام دوسرے پہ ڈال کے، اس نے بڑا ظلم کیا کیونکہ میں نے حجاب اوڑھا ہوا تھا. میں اپنے تجربے، ذاتی تجربے سے یہ بات کہتی ہوں کہ الحمدللہ آج تک حجاب کی وجہ سے، صرف یہاں نہیں باہر بھی کہیں بھی، مجھے آج تک ایک بھی سیٹ بیک ایسا نہیں ملا کہ جس سے مجھے پیچھے کر دیا گیا کیونکہ یہ حجاب پہنا ہوا اس نے، کبھی نہیں. اس لیے کہ اگر آپ کسی چیز کے قابل ہی نہیں تو آپ مت آگے بڑھیں، اور اگر آپ قابل ہیں تو گھر میں بیٹھے ہوئے آپ کو کھینچ لے جائیں گے. اگر آپ سمجھے کہ آپ کوئی کام کر سکتے ہیں اور آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں تو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. اگر آپ اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو آپ بچیں بھی چھپیں بھی تو لوگ آپ کو ڈھونڈ لیں گے. لیکن اگر آپ کے اندر قابلیت نہیں تو خدا کے لیے اللہ کے دین کو مت بلیم کریں کہ اس کی وجہ سے ہم پیچھے ہو گئے. یہ بھی ایک ناشکری ہوگی کہ اللہ نے آپ کو دین دیا، سمجھ دی، اور آپ اس کو بلیم ہی کیے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، بسا اوقات آپ حجاب نہیں بھی کیا ہوتے تو لوگ آپ کو پیچھے ہی رکھتے ہیں، تو پھر اس میں کس کو قصوروار قرار دیتے ہیں؟ تو یہ عموماً ہم چیزوں کو جنرلائز کر لیتے ہیں، بات کچھ ہوتی ہے اس کو کچھ اور بنا لیتے ہیں، اور یہ ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، شیطان کا طریقہ ہے، شیطانی خیال ہوتا ہے عموماً. کبھی کبھی حقیقت بھی ہوتی، باعث ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہم اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے نام اس کا کچھ اور رکھ دیتے ہیں. جیسے شیطان نے اپنے تکبر کی بنا پہ سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کہنے لگا، فبما غویتنی، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ کو بلیم کر دیا اس نے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے قابلیت ہم میں خوب ہوتی ہے لیکن سلیقہ نہیں ہوتا، وہ کام کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. کبھی نہ سوچے کہ صرف ایک ٹیلنٹ کافی ہے، صرف ایک قابلیت کافی ہے. کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یہاں پر کیا چیز دو بتائی انہوں نے، حفیظ علیم، مہارت بھی اور حفاظت بھی، یعنی اس کام کو پوری طرح نبھانے کا وہ کمٹمنٹ بھی، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اور اللہ کا وعدہ ہے نصیب برحمتنا من نشاء، ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں. ولا نضيع اجر المحسنين، اور ہم محسنوں کا اجر نہیں ضائع کرتے. اللہ کا وعدہ ہے آپ اچھے تو بنیں، کام تو کریں، محسن تو بنیں، جان تو ماریں، قابلیت تو پیدا کریں، اللہ سے لو تو لگائیں، پھر بھلا دیکھیں اللہ آپ سے کام لیتا یا نہیں لیتا. ولا نضيع اجر المحسنين، اور پیچھے بھی کیا آیا تھا کہ ان اللہ لا يضيع اجر المحسنين، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن اپنے اندر احسان کی صفت پیدا کرنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے. احسان کی صفت پیدا کرنا، احسان کیا ہے؟ اپنا حق چھوڑ کر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، حق بھی چھوڑ دینا، یا دوسرے کے حق سے بڑھ کر اس کے ساتھ کرنا. یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ پسے دیوارے زندہ رکھا گیا تھا، 8-9 سال یا اس سے کم و بیش، ساری کوالٹیز ایک دم ڈارکنیس میں. کیوں؟ ان کے اندر حوصلہ اور صبر اور کوالٹیز کو پیدا کرنا مقصود تھا. جسے پہلے بھی میں نے کہا نا کہ دین کا کام کرنے کے لیے صرف علم، صرف ذہانت اور صرف اور چند باتیں کافی نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اور کیا چاہیے؟ صبر، معاملہ فہمی، مشکل حالات میں اللہ پہ بھروسہ کرنا، بہت سی چیزیں. اب ایک چیز تو اللہ تعالیٰ نے سکھا دی یوسف علیہ السلام کو باپ کے سائے میں، دین کا علم دے دیا، یعقوب علیہ السلام کی صحبت اور تربیت دی. اگلا فیز کہ کہاں؟ مصر کے کلچر کو سیکھ لیا، عزیز مصر کے گھر میں آ کے دنیا کا علم بھی مل گیا، دین کا علم بھی مل گیا، دنیا کا بھی مل گیا. اب ان دونوں علوم کے ساتھ ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ پورا کردار اپنا ادا کریں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ تربیت کے لیے بھیج دیا، اور وہ جیل خانہ تھا. یوں لگتا ہے ویسٹ ہو رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جب وہاں سے نکلتے ہیں ہر طرح سے تیار ہو چکے ہیں. آپ کو معلوم ہے پی ایچ ڈی کے 4 سال میرے شیخ نے مجھے تبلیغ کی اجازت نہیں دی، اور صرف ہفتے میں ایک دن 1 گھنٹے کے لیے، سنڈے کو بس، اس کے علاوہ نہیں جا سکتے کہیں. اور میں تڑپتی تھی اور کلپتی تھی، آپ کو پتا کہ میرے تو ایک ایک رگ اور ریشے میں گندھی ہوئی ہے یہ بات کہ کہیں چپ نہ بیٹھوں اور کچھ نہ کچھ ضرور بتا دوں کسی کو، سپیئر نہ کروں. لیکن انہوں نے مجھے کہا نہیں، یہ تمہارے سیکھنے کے دن ہیں، اگر تم اس کام میں پڑ گئی تو تمہاری علم کی بنیاد کمزور رہ جائے گی، جب تم سکھانے کے لیے نکلو گی تو پھر تمہارے پاس علم حاصل کرنے کا وقت بہت کم رہ جائے گا. جیسے حضرت عمر کا وہ کال ہے نا، تعلموا قبل ان تسودوا، علم حاصل کرو اس سے پہلے کہ تم سردار بنائے جاؤ. اگر انسان جس چیز کے کرنے کا دور ہے وہ کرنے کی بجائے کچھ اور کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ کمزور رہ جائے گا. مثلاً ایک پودا، اسے بڑھنے سے پہلے سامنے دیکھو کٹنگ ٹرمنگ کی جاتی، پھل نہیں آنے دیے جاتے. کس لیے؟ کہ تنا مضبوط ہو جائے، پھر پھل دے، پھر بھرپور پھل دے گا. بعض اوقات اکیلے رہ کے وہ چیزیں انسان سمجھتا ہے جو روشنیوں میں اور لوگوں کے ہجوم میں سمجھ میں نہیں آتی. وہ اپنی ایک ضرورت ہے کہ لوگوں کے ہجوم میں آپ رہ رہے ہیں اور آپ بہت سی چیزیں سیکھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد ایسا وقت بھی ضرور ہونا چاہیے کہ جس میں آپ تنہا، یکسوئی اور مراقبہ، میڈیٹیشن کی. اگرچہ وہ دن میں ہر 5 نمازیں ہم سے چپ کروا کے ہمیں پڑھوائی جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی ہم وہ اصل چیز اس کی استعمال نہیں کرتے. تو کبھی بھی زندگی میں، آپ سب کے لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ مثلا یہ ہوتا ہے ایک دم شادی ہوئی، شادی کے بعد گھر والوں نے کہا جی کہیں نہیں نکلنا، کچھ نہیں کرنا، بس گھر میں بیٹھ جاؤ، ساس کی خدمت کرو، فلانے کو دیکھو، فلانے کو دیکھو. اور ہم کہتے ہیں ہم تو ضائع ہو گئے. اکثر لڑکیاں اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم ضائع ہو گئے، ہم لٹ گئے، ہم تباہ ہو گئے، ہم سے کچھ نہیں ہو رہا، ہمارا تو سارا ٹیلنٹ بھاڑ میں چلا گیا. ہم مت سوچیں کہ ہمیشہ یہی حالات رہیں گے، یا بچے پیدا ہو گئے، ایک کے بعد ایک آ رہا ہے اور ہر وقت اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور وہ جو آپ کی یکسوئی اور تنہائی وہ سب ختم ہو گئی. ایک اور مصیبت کے نہ نیند پوری ہوتی ہے اور نہ آرام، نہ کھانا، نہ پینا، اور دنیا کی ہر چیز سے آپ ایک نئے فیز میں آ گئے، لیکن جو تربیت ایک عورت کی بچے پیدا کر کے، جو صبر وہ سیکھتی ہے، جو نیند قربان کرنا، آرام قربان کرنا، بچے کی بدتمیزیاں برداشت کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو تیار کرتا ہے باہر کے لوگوں کی تلخیاں برداشت کرنے کے لیے۔ تو جب بھی میری کسی اسٹوڈنٹ کی شادی ہوتی ہے تو میں اسے کہتی ہوں، یہ بالکل پریشان نہ ہونا کہ تم وہ جو ایک طوفانی رفتار سے کچھ کر رہی تھی تو ایک دم جب بیٹھو گی گھر میں بچوں کو لے کے کہ کچھ نہیں کر رہی، وہ بھی بہت کچھ تمہاری اپنی سیلف ٹریننگ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ جو بچوں کا اجڑ پالنے والی بات ہے نا، پیغمبروں جیسے بکریاں چرائی تھی، ان کے ساتھ تمہارے اندر وہ صبر آئے گا اور وہ قربانی کا جذبہ آئے گا۔ قربانی سب سے زیادہ ماں کی حیثیت میں انسان دیتا ہے، اپنے جسم کی، اپنی روح کی، اپنی نیند کی، اپنے کھانے کی۔ آپ دیکھیں کہ عموماً یہ ہوتا ہے، ماں کھانا کھانے لگی بچے کو پوٹی، اب تک ایسے ہوتا ہے کہ میں جس شدید پیاس لگی میں پانی کے لیے گلاس اٹھاتی اور ہشام میرے ہاتھ سے پانی لے کے پینے لگتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جو سیکریفائس کا ہوتا ہے، میں یہ بھی کر سکتی ہوں لگاؤں اس کو تھپڑ اور خود پانی پی لوں، لیکن ماں نہیں کر سکتی یہ، وہ کہتی ہے اچھا پی لو، اور بعض اوقات پی کے وہ اس میں کلی بھی کر دیتا ہے۔ اور انسان صبر اور صبر، یہ صبر جو ماں کی حیثیت میں انسان سیکھتا ہے، یہ کہیں اور نہیں سیکھا جاتا، اور یہ صبر پھر آپ کو دعوت دین میں بہت کام آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے سامنے، اتنی ساری قربانیاں کر کے اللہ نے جو پھر مقام دیا وہ اس سے پہلے تو نہیں تھا۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔
وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور البتہ آخرت کا اجر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں، خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہتے ہیں۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔